السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-77789۔ نمبر ایک بار پھر بتاتے ہیں 0800-77789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جہاں رنگ میں ہم ابتدا کریں گے اسلام آباد میں دھرنے کو ختم کرنے کی کوششوں سے، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے اس اہم مسئلے پر، اور اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے اپنے نمائندوں سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مصر میں ہونے والے المیے، ترکی اور امریکہ اور کردوں کے بارے میں تازہ ترین معاملات کے بارے میں تجزیہ کاروں اور ماہرین کی رائے سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ داعش کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اب اس خطے میں داعش کی صورتحال کیا ہے۔ جماعت لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے فیض آباد انٹرچینج پر جاری دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کل کر دیا گیا تھا، اور اس دھرنے کے خلاف پولیس کی کارروائی کے رد عمل میں ملک بھر میں مظاہروں کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا، تشدد کے واقعات ہیں، توڑ پھوڑ، تخریبی کارروائیاں، یہ اس وقت منظرنامہ ہے پاکستان کا۔ آئیے مختلف شہروں میں ہم وائس آف امریکہ کے نمائندوں سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ناصر محمود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ناصر۔
جی وعلیکم السلام۔
بہت بہت شکریہ ناصر، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے، مظاہرین کو نکالنے کے بعد ان کی واپسی اور نئی حکمت عملی کے بارے میں تو ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں، اب اس وقت شہر کی صورت کیا ہے، مظاہرین اور پولیس کے درمیان کس نوعیت کا عمل اور رد عمل دیکھا جا رہا ہے؟
جی صورتحال صبح کی نسبت قدرے بہتر ہے، اور اس طرح سے اب جھڑپوں کا سلسلہ تو جاری نہیں ہے، لیکن پولیس بھی ہائی الرٹ پہ ہی ہے۔ اور اگر ہم فیض آباد اور اس کے گرد و نواح کی بات کریں تو تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہاں پہ ہی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ شہر کے معمولات زندگی اسی طرح سے رواں دواں ہیں، لیکن ان ایریاز میں چونکہ وہ ساری سڑکیں جو کہ ان دونوں شہروں کو ملاتی ہیں وہیں سے ہو کے گزرتی ہیں، تو ان کے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت جیسے 20 دنوں سے بند تھی، وہ اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے، کیونکہ جب صبح آپریشن شروع ہوا ہے تو انہوں نے مزید کنٹینرز اور مزید رکاوٹیں لگا کے سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو ساتھ ہی ساتھ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اب بھی یہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ وہ مظاہرین کے ساتھ بات چیت کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے، لیکن جو خبریں ہمیں مظاہرین کی طرف سے آ رہی ہیں ان میں ایسا کوئی اندیا نہیں ہے کہ وہ شاید اب حکومت سے بات چیت پہ آمادہ ہوں، کیونکہ کچھ نعرے ایسے بھی سننے کو ملے ہیں جس میں کہ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم حکومت کو ہی جانا ہوگا۔ تو صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر صبح کی نسبت دیکھا جائے تو کلیشز اس وقت فی الحال رکے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی موڈ بھیڑ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔
اچھا، تو ناصر، جیسا کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید حساس تنصیبات کے لیے فوج کو بلانے کی بات ہو رہی تھی، یا فوج سے مدد دینے کی بات ہو رہی تھی، یا رینجرز کو طلب کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس سلسلے میں کوئی سامنے بات آئی ہے؟
جی رینجرز کو تو جب صبح 7:30 بجے جب آپریشن شروع ہوا تو رینجرز کے تو اہلکار اس وقت بھی موجود تھے، لیکن وہ تیسری سے چوتھی درجے کی جو پوزیشن ہوتی ہے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا، فرنٹ پہ صرف پولیس اہلکار اور ایف سی کے اہلکار تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رینجرز کے لوگ تھے جو کہ ڈائریکٹلی اس معاملے میں انوالو نہیں تھے۔ بعد ازاں جب صورتحال قابو سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئی اور بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی مظاہرے، تو پھر فوج کے کچھ اہلکار جو ہیں وہ 2 گاڑیوں میں وہاں پہ دیکھے گئے تھے، لیکن وہ بھی کچھ دیر کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ایز سچ ہمیں فوج کی موومنٹ تو دیکھنے میں نہیں آ رہی، اور جو جہاں تک اسلام آباد میں حساس مقامات کی بات ہے تو اس طرف تو پہلے ہی اس دھرنے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان سارے ایریاز کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ تو غیر متعلقہ افراد کسی صورت بھی وہاں پہ داخلے کی کوئی امکانات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے اپنی خبروں میں بھی یہ شامل کیا ہوگا کہ فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی فریقین سے یہی کہا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، تو حکومتی ارکان کی طرف سے تو یہی بات آ رہی ہے کہ تشدد کا راستہ جو ہے وہ صرف غیر قانونی عمل اختیار کرنے والوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے, جبکہ حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ تو صرف قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کام پیش قدمی کر رہی ہے.
بہت بہت شکریہ ناصر, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. ناصر آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم لاہور چلتے ہیں, وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. السلام علیکم ضیاء صاحب.
وعلیکم السلام.
ضیاء صاحب, صورتحال سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ اجلاس کے بارے میں بھی بات ہوتی جا آ رہی ہے, اب صورتحال کیا ہے اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کی صورتحال کے بارے میں بھی ناصر محمود نے تفصیل ہمیں بتائی ہے.
دیکھیں, جو اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے خلاف جو گورنمنٹ نے آپریشن کیا, اس کا شدید رد عمل لاہور میں بھی دیکھنے کو ملا. لاہور جو کہ صوبہ پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے, صوبائی دارالخلافہ بھی ہے, تو لاہور اس وقت مکمل طور پہ مذہبی جماعت کے ہاتھ میں ہے. لاہور میں داخل ہونے والے اور لاہور سے جو خارجی راستے, یہ ٹوٹل مکمل طور پہ بند کیے ہوئے ہیں. مذہبی جماعت کے جو نمائندے ہیں وہ جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی نہیں سن رہے ہیں. پولیس نے پہلے مرحلے میں ان کو روکنے کی کوشش کی, کچھ چند ایک مظاہرین کو گرفتاریاں بھی ہوئی, لیکن جب مظاہرین کی تعداد بڑھی اور پولیس کو دیکھ کے جو کہ مظاہرین غصے میں آ جاتے تھے, تو لہذا پولیس نے حکمت عملی اپناتے ہوئے وہاں سے خود کو بھی نکالا, اور جو پولیس کی گاڑیاں تھیں جس میں خاص طور پر واٹر کینن تھی جس کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا, وہاں سے اس کو بھی نکالا, جس کے بعد مظاہرین جو ہے ٹھنڈے ہو گئے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ لاہور کی جو مرکزی شاہراہ ہے مال روڈ اور اس کا مرکزی چوراہا ہے شیئرنگ کراس, اس کے اوپر مظاہرین ایک بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صبح سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے, مکمل طور پہ راستہ بند کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو لاہور سے باہر جانے والے راستے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں لاہور سے اسلام آباد جانے والے راستہ بذریعہ جی ٹی روڈ, وہ مکمل طور پر بند ہے شاہدرہ سے. اسی طرح اگر لاہور سے اگر ہم ساہیوال ملتان اور کی طرف جی ٹی روڈ جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ٹھوکر سے بند کیا ہوا ہے, اور لاہور میں بھی جگہ جگہ پہ مذہبی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی کی نہیں سن رہے ہیں. انتظامیہ بھی ان کو نہیں روک رہی ہے, لیکن انتظامیہ اور پولیس کا ایک انہوں نے کام کیا ہے کہ جو اہم عمارتیں ہیں وہاں پہ پولیس کی نفری بڑھا دی ہے تاکہ یہ کسی عمارت کو نقصان نہ پہنچائے, خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے سامنے چونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مال روڈ پہ چیئرنگ کراس وہیں پہ ہے جہاں پہ پنجاب اسمبلی بھی ہے. صورتحال خاصی بگڑی تھی دن کے وقت جب مذہبی جماعت کے نمائندے شاہدرہ میں جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, اس میں وہ ناکام رہے, تو انہوں نے جو پولیس کی املاک تھی جس میں خاص طور پہ پولیس اسٹیشن کی گاڑیاں تھیں اور جو بائکس تھی موٹر بائکس, ان کو آگ لگا دی. اس کے بعد جو لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہیں سید سمیر احمد, انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا, مراسلہ لکھا ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہ صورتحال کو بگڑتے ہوئے پیش نظر رینجز کو طلب کیا جائے, جس پر جو ہے پنجاب حکومت نے وہ مراسلہ جو ہے وزارت داخلہ کو بھجوا دیا. ابھی طرف اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, لہٰذا صورتحال وہ ابھی بظاہر کچھ کنٹرول میں لگ رہی ہے.
بہت بہت شکریہ لاہور سے ضیاء الرحمان, تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں کراچی اور وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ثاقب.
جی وعلیکم السلام.
ثاقب, کراچی کی صورتحال کے بارے میں بتائیے. ہم اسلام آباد اور لاہور سے تو بات کر رہے تھے, ناصر محمود صاحب اسلام آباد کے بارے میں بتا رہے تھے اور ضیاء الرحمان صاحب نے لاہور کے بارے میں تفصیل بتائی. کراچی کی صورتحال کیا ہے, جہاں پر خبروں کے مطابق مختلف مقامات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر بند ہیں, کیا صورت ہے مظاہروں کی اور اس سے نمٹنے کے لیے کیسی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟
جی بالکل, یہ دیکھیے جو اسلام آباد اور لاہور کے حالات بتائے ہیں ہمارے نمائندوں نے, اسی طرح کے کم و بیش حالات ہیں کراچی میں بھی. اور دن بھر ہم نے دیکھا کہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ہے, اور جو دھرنے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کی ایم ایچ نا روڈ پر, وہاں پر جو مظاہرین کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. اگرچہ یہ دھرنا جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تھا, اور اس دوران سڑک بھی چلتی رہی تھی, دونوں سڑک کے دونوں اطراف پر جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں رہا تھا, لیکن جو ہی مظاہرین کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام آباد میں پولیس کے ساتھ کلیش ہوا ہے, جس کے بعد صبح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مظاہرین کی بڑی تعداد پہنچتی گئی, اور صبح سے ہی کراچی کا جو ایم اے جنا روڈ ہے جو مین سڑک ہے, انتہائی اہم ترین سڑک ہے, اور یہی سڑک آگے کراچی کی بندرگاہ کو شہر کے دوسرے علاقوں سے ملاتا ہے, اس سڑک کو مکمل طور پر آنے اور جانے والا ٹریک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک اسلام آباد کے جو مظاہرین ہیں دھرنے والے ہیں ان کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا ہے, ان کے خلاف پولیس آپریشن نہیں روکا جاتا ہے, اور ان کے تمام تر مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, وہ یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہاں جو کراچی کا ایک اور اہم سڑک ہے شارع فیصل, وہ کراچی ایئرپورٹ کو شہر کے دیگر علاقوں سے ملاتی ہے, مختلف کاروباری جو دفاتر ہیں وہ وہاں پر واقع ہیں, اور بڑی اہم سڑک ہے جس سے یہاں پر لاکھوں گاڑیاں روزانہ इस सड़क से रवा दवा रहती हैं, इस सड़क पर रवा दवा रहती हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा आ रही, मुजाहिरीन ने स्टार गेट के मकाम पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा, पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, लेकिन मुजाहिरीन मुंतशिर ना हो सके। उसके बाद वहां पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन कुछ देर के लिए जरूर मुंतशिर हुए, लेकिन वो एक दफा फिर दोबारा से रीग्रुप होकर वहां पर पहुंच गए और सड़क को बंद कर दिया गया। तो काफी देर तक ये मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख पचोली का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मुजाहिरीन की जानिब से एक ट्रक भी नजर आतिश कर दिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार जो और इसके अलावा एक SHO बताया जाते हैं वो जख्मी हुए हैं, और इसके अलावा 20 से 25 लोग ऐसे भी हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, ताहम अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो मुतासिर मकामात पर तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर दिन भर हंगामा आराई होती रही। सब्जी मंडी, टावर, नागन चौरंगी, लाइन्स एरिया, ये इलाके भी काफी ज्यादा मुतासर रहे हैं। लांडी का इलाका है, कोरंगी का इलाका है, मुख्तलिफ टोलियों में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कुछ देर के लिए पुलिस इनसे जब मुजाकरात होते हैं, पुलिस इनको मनवाती है किस जगह से, वो हट जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। सबसे अहम
जी आप बात खत्म कर लीजिए।
जी सबसे अहम जो कराची का इलाका है रेड जोन, वहां पर गवर्नर हाउस वाकई है, वजीराला हाउस है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, सिंध हाई कोर्ट है, वहां पर भी मुजाहिरीन ने जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से मुजाकरात हुए, रेंजर से मुजाकरात हुए और उसके बाद मुजाहिरीन वहां से पीछे हट गए। और उसके बाद जो है मुजाहिरीन ने जो कराची की अहम तरीन सड़क है शारा फैसल, वहां उसको फोकस कर लिया है, और इसके साथ साथ MHNA रोड है, ये दो सड़कें ऐसी हैं जहां पर मुजाहिरीन मौजूद है और वो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्ते हैं कराची के, जैसे हब रिवर रोड, अगर हम कराची से सुबह बलोचिस्तान की जानिब जाते हैं तो इस पर भी सुबह मुजाहिरीन ने धरना दिया, एहतजाज किया। इस तरह कराची से हैदराबाद जाने के लिए सुपर हाईवे का रास्ता है, वहां पर भी लोगों ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया। तहम अब वहां पर सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। और एक अहम चीज, आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कराची से जो ट्रेनें जाती हैं सूबे के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, वो भी रवाना नहीं हो सकती है क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है। इसी वजह से जो रेलवे हुकाम है उन्होंने किसी भी ट्रेन को यहाँ से रवाना नहीं किया। हजारों लोग कराची से ट्रेन के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन अब तक रवाना नहीं हो सकी है और दिन का अब आखिरी पहर चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, कराची से मोहम्मद साकिब हमारे साथ थे। और जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि मुख्तलिफ शहरों से हम अपने नुमाइंदों से बात करेंगे, सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और उसके बाद अपने तजिया कारों से हम राय लेंगे। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 0800-77789, हमारे माहरीन से बात कीजिए और उनकी या अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। अब चलते हैं तजिया कारों की तरफ, उनसे राय लेते हैं। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वाशिंगटन में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुईद यूसुफ और लंदन और पाकिस्तान में मुकीम संगीन शाह, जो एक अरसे से अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी के अवामिल पर रिसर्च करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा बरसरे इक्तदार मुस्लिम लीग नून के सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और हम सरकारी सतह पर की जाने वाली कार्रवाई और इकदाम के बारे में उनसे दरियाफ्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम।
तो डॉक्टर मुईद हैं हमारे साथ।
जी मैं आपको सुन पा
जी। डॉक्टर मुईद यूसुफ, मजहब को बुनियाद बनाकर मुल्क भर में तशद्दुद और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया, 20 दिन से जारी धरने को पुरम तौर पर खत्म कराने के लिए क्या इकदामात दरकार थे जो नहीं उठाए गए? आपके ख्याल में अरबाब इख्तियार से कहां गलती हुई?
मेरे नजदीक ये एक बहुत ही गंभीर सा मामला है। इसमें रियासत, ये पहली दफा नहीं है कि रियासत को चैलेंज किया गया है, एक गलत तरीके से चैलेंज किया गया है। जो डिमांड सामने रखी गई थी वो भी जो मसला था वो हल हो चुका था, लेकिन ये आपको दो चीजों की अकासी करता है ये पूरे जो 18 दिन का वाकया है। एक के ये जो मजहबी जमातें तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो शिद्दत पसंद जमातें हैं, शिद्दत पसंद हैं, जो अपने हाथ में कानून लेना चाहती हैं और मजहब का नाम इस्तेमाल करती हैं, उनके सामने रियासत जो है वो खड़े होने से घबराती है। और वो घबराती इसलिए कि हमारी एक तारीख है पिछले 30-35-40 साल की पाकिस्तान में, जिसमें ऐसे अनासिर को जगह दी गई, उन्होंने जगह ली कि वो रियासत पर हावी हो गए और मजहब का नाम जब भी आया वो मजहब के पैरोकार बन के खड़े हो गए, हालांकि उनका एक सियासी एजेंडा था। तो ये उसी चीज की अकासी कर रहा है। आपको याद होगा जब ये मुमताज कादरी वाला मामला हुआ था तो پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جن کے گورنر کو اس نے نشانہ بنایا تھا, اور وہ پارٹی خود اپنے گورنر کے لیے کھڑی نہیں ہوئی. تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ایک ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری صاحب کے جو سپورٹرز تھے وہاں پہ چھ یا سات غالباً جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا پولیس نے, حالانکہ وہ بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ حکومت کی طرف سے ایک سیاسی جبر تھا. تو میرے نزدیک ان کے ذہن میں وہ چیز بھی تھی کہ اگر یہ دوبارہ معاملہ جو ہے کہیں اس طرف چلا گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا تو شاید ان کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہو, تو وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں, کسی طرح یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. لیکن ان لوگوں کو بھی, ان جماعتوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ان کے ذہن میں وہ ماڈل ٹاؤن ہوگا, اور اس لیے وہ جتنا زیادہ ان کو اس نہج پہ لائیں گے اتنا شاید حکومت کنسیشن دیتی جائے. جب وہ کورٹ نے بھی یہ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا, سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو ہٹانا ضروری ہے, یہ پبلک آرڈر کو خراب کر رہے ہیں, تو حکومت کے پاس چوائس نہیں تھی. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ کا معاملہ ہے پاکستان میں, جو پولیس کا معاملہ ہے, ان کے پاس یہی حربے ہیں, لاٹھی چارج ہے, آنسو گیس ہے, یہ ربر کی بلٹس ہیں, تو وہ کوئی ماڈرن پولیس ہے نہیں, نہ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, نہ ماڈرن کوئی مذاکرات کرنے کے طریقے ہیں. وہ اس معاملے میں جب بھی کبھی ایسی چیز کی جائے گی, جب بھی کوئی ایسے پروٹیسٹرز کو آپ ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ایسے ہی حربے وہ بدقسمتی سے استعمال کریں گے, اور اس میں یہ چیزیں تو ہوں گی, دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوں گے. تو ایک بڑا مشکل معاملہ ہے, لیکن بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے ایک ایسا ڈائنامک کریٹ کر دیا ہے اس ملک میں کہ مذہب کے نام پہ آپ سیاست بھی کھیلتے ہیں, آپ جبر بھی کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں مجھے لگتا ہے اس دفعہ میں نظر آئی ہیں اس واقعے میں. اور یہ ریاست جب تک اپنی رٹ نہیں اپلائی کر سکی, اور رٹ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی تشدد کرے یا کوئی فورس استعمال کرے, صرف قانون جو ہے اس کی بالادستی کو وہ رکھنا ضروری.
سنگین شاہ صاحب, عسکریت پسندی, انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عوامل پر آپ عرصے سے ریسرچ کرتے آ رہے ہیں. ابھی آپ معید یوسف صاحب کی بات سن رہے تھے, مذہب کے نام پر جو خوف و ہراس پھیلانے کا, انتہا پسندی کو ہوا دینے کا, پاکستان میں کیوں یہ ایک روز مرہ بیانیہ بنا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
شکریہ آپ کے سوال کا. جہاں تک پولیٹکس کا نام ہے, سیاست کا نام ہے, سیاست ایک معاشرتی مسئلے کو اٹھا کر اس کو سامنے لانا اور اس کے لیے ایک حل ڈھونڈنا اور اس حل کو امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھیں, وہ یہ کہے گی کہ میں اس پولیٹیکل مسئلے کے لیے ہم لوگ آگے آئے ہیں, چاہے وہ اگر اے این پی کا کالا باغ ڈیم ہو, ایم کیو ایم کا مہاجروں کے حقوق ہوں, پیپل پارٹی کا اسلامک سوشلزم امپلیمنٹ کرنا ہو پاکستان کا, یا مسلم لیگ کا ایک اب تو بٹ کے ان کے کافی حصے بن چکے ہیں, مگر ان کے اپنے ایک نقطۂ فکر ہوتا ہے جس کو وہ سوشل مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سولوشن پیش کرتا ہے, اور وہ سولوشن امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی میدان میں آتی ہے, اور اس کے لیے اسی سارے پروسیس کا نام سیاست ہے. اگر اسی پروسیس میں آپ دیکھیں تو مذہبی جماعتوں کا جو ایک ڈومین ہے, یا جو ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے, جو ان کی سیاست کرنے کا جو دائرہ ہے, وہ مذہب اور مذہب کی جو مین کور آئیڈیاز ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے, یہ پھر ایک مذہبی جماعتوں نے اپنے لیے ایک ڈومین بنا دی ہے. انہیں مذہب کی جو کور آئیڈیاز ہیں, اس میں شریعت ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو ایشو ہے, جو کہ پاکستان میں کافی سینسیٹیو ایشو ہے, کیونکہ ہمارے پاس کئی ایک ایسے گروہ ہیں جن کا عقیدہ اس کے اوپر بیسڈ ہے, جو کہ اس کو چیلنج کرتا ہے, ایسے مذاہب ہیں جو کہ ابھی اس کو چیلنج کرنے سے والا مذہب بن جاتا ہے, اسلام میں وہ نہیں رہتے. تو ان کی وجوہات کی وجہ سے ایک سینسیٹیوٹی ہے اس سارے ملک میں, جو کہ ختم نبوت کے ایشو کی طرف لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو اب اگر ایک اسلامی جماعت یا ایک کہلیں کہ اسلامی جماعت, میں آپ سے نہیں کہوں گا سب مسلمان ہیں, یا ایک اسلامسٹ جماعت جو ہے, اگر وہ اپنی پولیٹیکل کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, تو پھر وہ ان کور ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی, اور ان کور ایشوز کو ملٹرائز کرے گی, ان کو اس حد تک کو بھاری گی کہ لوگ سڑکوں پہ نکلائیں, اور جتنا یہ کور ایشوز ان کے جو کہ مذہب کے جو دو تین کور ٹیننٹس ہیں ان کی دفاع کے لیے, جتنا لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کور ٹیننٹس جو ہیں یہ خطرے میں ہیں آج, اتنے لوگ زیادہ سینسٹیو ہوں گے اور اتنے ان کی کال پہ لوگ باہر نکلیں گے. اب اگر آپ دیکھیں کہ سن 2018 کا الیکشن بہت قریب ہے, اس سے پہلے ایک میرے خیال میں این اے 122 میں جو کہ ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں پہلی دفعہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نکلیں اور انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے اور تھوڑے بہت ووٹ بھی انہوں نے حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے جو پولیٹیکل ایرینا میں آ کے انہوں نے اپنے دیکھا کہ سچویشن کیا ہے, اب انہوں نے تیاری شروع کی ہے سن 2018 کے الیکشن کے لیے,
اور اس ریلیجیس کور ایشوز کو سامنے لا کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں. ہمارے ساتھ اس وقت مسلم لیگ برسر اقتدار پارٹی مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں جنرل قیوم, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب, اور پھر ڈاکٹر یوسف سے بھی ایک سوال مجھے اور کرنا ہے. السلام علیکم جنرل صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, مجھے معلوم ہے آج آپ بہت بزی ہیں. ختم نبوت اور مذہب کے حوالے سے سامنے آنے والے تحفظات کی نوعیت ظاہر ہے پاکستان جیسے معاشروں میں ہمیشہ سے حساس رہی ہے. آپ کی حکومت اس بگڑتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب کیا اقدامات اٹھا رہی ہے, کس حکمت عملی پر غور کر رہی ہے, اور جنرل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے میں کچھ تاخیر نہیں کر دی؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیجت ہمیں سب کو پتہ ہے پاکستان کی کریشن کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ اس وقت نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ہماری ایک یہ نظریاتی مملکت ہے جس میں اللہ کی وعدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے, اور خدا کا کرم ہے کہ یہ سلطنت جو ایک بڑی ماڈسٹ بگننگ سے ابھی ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور بڑی پوٹنٹ اور دنیا کے اندر ایک بڑی ایک اس کی خدا کے کرم سے ایک جگہ ہے, ایک بہت بڑی یعنی میرے خیال سے 8th بگیسٹ آرمی ہے اور 200 ملین سے زیادہ لوگ ہیں. لیکن ہمیں دیکھیں ہمارا یہ مذہب جس کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے 8-9 چیزوں کا حکم دیا, میں باقی تو نہیں گنتا, لیکن ایک انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرو, آپ کو کوئی محروم کرے اس کو دو, اور آپ کے ساتھ آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, اور دوسرا کہ آپ کسی سے خوش ہو یا ناراض ہو آپ ہمیشہ انصاف کی بات کریں اور میانہ روی رکھیں ہر حالت میں, اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو اور آپ کی خامشی غور و فکر کی خامشی ہو. یہ وہ فلسفی ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے, لیکن کئی دفعہ ہم ٹالرنس کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر جو پاکستان کے وجود کے لوگ دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں ہماری فوج پاکستان کے آفیسر شہید ہو رہے ہیں, دوسری طرف ہماری پولیس کے سینئر لوگوں کو ملکمہ اجل بنایا جا رہا ہے, تیسری طرف حکومت کے اوپر پریشرز ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبل نہ ہو, سی پیک کا مسئلہ ہے اور ہے, چوتھا یہ کہ ہم مذہبی یہ جو کوئی فالٹ لائنز اگر ہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کریں. میرے خیال میں بحثیت قوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کوئی چال تو نہیں ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ, دیکھیں گورنمنٹیں غلطیاں بھی کرتی ہیں, گورنمنٹیں کئی چیزیں ان ایڈورٹنٹلی اجرت کے اندر بھی اچھی رہتی ہیں جن کی تصحیح ہو جاتی ہے, لیکن گورنمنٹیں بہت اچھی اچھی, آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایم ڈی او کا مسئلہ تھا اس کو سارٹ آؤٹ پارلیمنٹ کے اندر ہی کیا گیا لانگ ٹائم بیک, اور ابھی بھی چونکہ پارلیمنٹ کے اندر میں بیٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں, میں آپ کو عزم ایمان کہتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی بھی وہاں کوئی سازش نہ حکومت نہ اپوزیشن, بلکہ مل کے انہوں نے 1.5-2 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے اور اس کو متفقہ طور پہ انہوں نے کیا اور اس میں جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی چیزیں ان کو ریکٹیفائی کر دیا. تو ابھی اس کے اوپر بیٹھ کے ہی بات ہونی چاہیے. یہ جو مسئلے ہیں سڑکوں کے اوپر آپ اوبسٹرکٹ کریں وے آف لائف کو اور اس سے تشدد کی بات ہو تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ہمارے اپنے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو نقصان, پھر باہر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک انتہا پسند ملک ہے, یہ تو نیوکلیئر ان کے پاس آرسنل, سیف نہیں ہوگا,
ان کے پاس یہ ہوگا, ان کے اس ایجنڈے کو یہ تقویت ملتی ہے. تو لیکن میں اللہ کے کرم سے مجھے یہ پکا ایمان ہے کہ ہمارے لوگ جو دھرنا دے رہے تھے یا جو دھرنا روک رہے ہیں سارے محب وطن لوگ ہیں, اور ایک کاز کے لیے وہ اس کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کر دیا جائے گا. لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ یہ ملک ہماری پہچان ہے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے ہم سب کو مل کے, اور ہم میں سے کوئی, اور ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ تو تلقین کرتا ہے کہ مائنارٹیز کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یہودی اور مسلمان کا کوئی کلیش ہوا تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا چونکہ مسلمان غلطی پہ تھا. تو انصاف تو ہماری بنیاد ہے, تو اس لیے ہم اپنے مسائل کو اور مسلکس کو اتنا نہ لے کے جائیں کہ ایک دوسرے کے سر پھوڑنے اور ٹرینیں بند کرنے اور سڑکیں روکنے اور لوگوں کو تکالیف پہنچانے میں. میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. حکومت میں آپ نے پوچھا ہے, حکومت پورلی طور پہ الائیو ہے, بہت سی کرٹیسزم کے باوجود 20-21 دن تک یہ سب سڑکیں بند رہی حکومت نے. پھر ابھی ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں اور اس دھرنے کو کسی طریقے سے پیسفلی اس کو ختم کریں. تو انہوں نے اپنی ایفرٹ کی, آنسو گیس اور یہ وہ, لیکن اس کے اندر ہمیں سارے لوگوں کا, پوری قوم کا, ہر طبقہ فکر کا, میڈیا کا, بزنس کمیونٹی کا اور سارے لوگوں کا یہ تعاون چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو پریزرو کر سکیں. آج یہ پود ہے, کل ایک اور جنریشن آئے گی, پرسوں ایک اور آئے گی. ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا جو رازدان ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے, اور ہمارا یہ مسمم ارادہ ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی عزت کرنی ہے جی. اور وہ ہم, اور ٹالرنس اور آپ کے اندر اکوموڈیشن, آئی تھنک یہی بڑے اسباق ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر اوور کم کر جائیں گے. مشکل حالات ضرور ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں, ہم سب مل کے اس کو حل کریں گے
جی. ڈاکٹر معید یوسف, عالمی سطح پر اور امریکہ میں پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے بارے میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں. آج ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں پاکستان کے خلاف موجودہ خدشات کس حد تک بڑھیں گے؟ ڈاکٹر یوسف چلے گئے ہیں کیا؟
ایسے واقعات سے پھر یہ بات دوبارہ نیریٹو شروع ہو جاتے ہیں, اس میں کبھی یہ نیوکلیئر کی بات کبھی کچھ اور. یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اسپیسیفکلی آپ کو ایک نئی لہر نظر آئے گی دنیا میں پاکستان کو تنقید کرتے ہوئے. ہاں, خدشات, تشویش وہ موجود ہے اور یہ اس کو ریکنفرم کر رہی ہے دنیا کے لیے. اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے پچھلے 2-3 سال میں کافی اپنی جو سپیس ہے وہ واپس لی ہے نان سٹیٹ ایکٹر سے. ایک دہشت گردی کی لہر جو تھی وہ کم ہوئی, پھر ایک سوچ و فکر پہ بھی یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اور نیکٹا کا ادارہ ہے وہ کافی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایسے واقعات جو یہ بات دکھاتے ہیں کہ ایک یہ ڈیبیٹ, یہ بحث پاکستان میں کافی حد تک ایموشنل ہے, ابھی بھی اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے ٹھیک بات کی, ایک کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, دوسرا یہ کہ حکومت نے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ تو ایسے بات کرنا ہے کہ آپ کہیں کہ جی صرف کچھ لوگ جو سڑک پہ آئے ہیں وہ خدا نخواستہ جو ہیں وہ اس معاملے پہ غور و فکر کرتے ہیں یا ان کو احساس ہے یا خیال ہے. تمام پاکستان کے مسلمان جو ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم تمام اس میں شریک ہیں, شامل ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ لیکن معاملہ اس وقت قانون کے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کی بات تھی. تو وہ دنیا یہ بارہا پاکستان کو بات کرتی ہے کہ اگر دہشت گردی کی بات ہو یا دنیا کے حساب سے, تو اگر کوئی بھی اس میں مذہبی اگر ایک فیکٹر بھی آ جائے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ لائنز ایسی بن جاتی ہیں کہ یہ شدت پسند جو ہے عناصر ہیں اور یہ معاملہ پاکستان میں کس طرح کنٹرول ہوگا وغیرہ. تو شاید اس واقعے سے تو نہ ہو, لیکن بہرحال یہ ریکنفرمیشن ضرور ہے. اور جب بھی پاکستان کی ریاست کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہمارے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, سب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, تو پھر لوگ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اور وہ پوائنٹ کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف, یہاں سے ہمارے ساتھ تھے ایشیا سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ, اور ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ اور سینیٹر قیوم بھی ہمارے ساتھ ہیں. پہلے جزا سا ہم بات کر لیں ڈھارا والا سے, شوکت علی انجم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انجم صاحب. انجم صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں ڈھارا والا سے؟ آگے کوئی جواب نہیں آ رہا. لکی مروت سے انعام اللہ صاحب ہیں, اور متین سلیمانی ہیں لنڈی کوتل سے. اب آپ میں سے کوئی بھی تینوں میں سے کوئی مجھے سن رہا ہو تو مجھے بتائیے تک, کیونکہ ہمیں پروگرام میں آگے چلنا ہے. میرا خیال ہے انجم ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ بالکل ایک خاموشی ہے جو کہ مجھے سنائی کچھ نہیں سنائی دے رہا بالکل, تو ہو سکتا ہے ان کو بھی ہماری آواز پتہ نہیں جا رہی یا نہیں. تو اب کوئی کامنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف بڑھنا ہے. جنرل صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کیجیے. جی انعام اللہ صاحب, جی
میں انعام اللہ بات کر رہا ہوں لکی مروت سے.
جی جی
میڈم, میرے دو مختصر سوالات ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک مکتب فکر تھا, بریلوی مکتب فکر, جو تشدد پر یقین نہیں رکھتا تھا. اب حکومت نے اس کو اس دلدل میں بھی ڈال دیا, تو کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے یا کوئی سازش اور پلان ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے میڈم کہ کیا عدالتوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی اور سیاسی معاملات میں فیصلے دیں؟ تھینک یو.
جنرل صاحب اگر بہت کوئک آپ کامنٹ کر دیں ان دو سوالوں کے بارے میں آپ سے بات کریں تو پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں. متین سلیمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
جی آپ
جی جنرل صاحب
سے کمنٹ کر.
جی جی جنرل صاحب, جی
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلوی طبقہ جو ہے ایک فکر, یہ بڑے پیس فل اور ان کی اپنی بڑی اچھی سوچ اور مثبت سوچ ہے, تو ہمیں خود بھی حیرانگی ہے کہ اس چیز کو اتنا اوپر کیوں چلے گئے. اور دوسری بات جو عدالتوں کی انہوں نے کی ہے کہ دیکھیں لوگوں کی اگر جان و مال حفاظت میں نہیں اور ان کی وے آف لائف اوبسٹرکٹ ہو رہی ہے, وہ سکولوں میں نہیں جا رہے, ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے, ایئرپورٹس کی طرف نہیں جا رہے, اور سینٹر میں آپ رستہ روک کے بیٹھیں گے تو پھر عدالتیں تو جو ہیں پبلک کی جب پٹیشنیں آتی ہیں تو انہوں نے کچھ تو کہنا ہے. یہ انہوں نے مذہب کے متعلق تو کسی نے کچھ نہیں, دیکھیں مذہب کے متعلق تو شک ہی کوئی نہیں.
جی وہی جیسے ڈاکٹر محید یوسف بھی بات کر رہے تھے اور ہم نے بھی یہیں سے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ یہ ایک اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہر بندے کا معاملہ ہے جس سے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے. جو بھی جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جب اس کے مذہب کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لنڈی کوتل سے متین صاحب ہیں. متین صاحب کیا کہیں گے آپ, ہمیں اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے ہمارے پاس.
سر میں ہم کہتے ہیں کہ اس جلوس کے پیچھے جو دھرنا ہے اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے؟ اگر ہے کسی کا ہے تو آپ کو پتا ہوگا, تو آپ جنرل رہ چکے ہیں نا, آپ صاف صاف بتا دیجیے کہ کیا معاملہ ہے. یہ وہ ابو ہریرہ کی بات کر رہی ہے.
اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیمانی صاحب, بہت شکریہ. مرید خان ہے میاں والی سے. السلام علیکم مرید صاحب.
السلام علیکم سر, بہت سیال سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ہمارے محراب و ممبر کے مالک ہیں, ہم ان کے تہجد سے ہم تعظیم کرتے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان چاروں طرف سے دشمن چیلوں کی طرح پاکستان سے جھپٹ رہا ہے, اور اگر اندر سے ہمارے علماء کرام بھی اس کو جو ہے کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا بنے گا مسلمانوں کا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارے علماء کرام یہ سوچیں, یہ ملک ہمارا ہوگا تو ہم ہوں گے, ملک نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ برائے مہربانی یہ سفر سے قابل حکومت بھی اور علماء کرام بھی اور یہ تمام یہ سپورٹی ادارے ہیں, یہ تھوڑا سا ہاتھ ہل کر کے اور عوام بھی جو ہے نا یہ دھرنے کو آرام.
بہت بہت شکریہ مرید خان صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جنرل اور سینیٹر قیوم کا. سر ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت کافی اوپر چلا گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور سوال بھی آپ کے لیے تھا لیکن آپ بتا چکے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. سنگین شاہ صاحب سے ایک سوال ہے جو ہم وقفے کے بعد کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو یہاں سے عارف انصار جو پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیے ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہم پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب, اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسناد, اور سنگین شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ جن سے ہم ایک کوئک کامنٹ لیں گے. سنگین شاہ صاحب, آپ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک خود کش حملہ ہوا, ایک بچے سمیت 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے. کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں بھی اکثر بیشتر سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے ہیں, لیکن صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی عسکریت اور مذہبی شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے باعث اب ماضی کی نسبت کافی حالات میں نمایاں کمی یہ واقعات میں ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی تو دیکھی گئی, آپ کے خیال میں دھرنے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ہٹ جائیں اب اگر بات کی جائے تو پاکستان میں انتہا پسندی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ براہ راست ان پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, یا بالکل کوئی کامنٹ کریے گا تاکہ پھر ہم مصر کی طرف بڑھیں.
جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے پاکستان میں, وہ اس میں اگر میں کہوں کہ 95% تک کمی آ گئی ہے, اور اس وقت جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جو کہ جنگ پاکستان کی فوج نے جیتی ہے, یہ دنیا کی مثالی چند ایسی انٹرسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں تھیں جو کہ پاکستان کی فوج نے جیتی, اور بہت بڑا اعزاز ان کے لیے ہے اس طرح کی جنگ جیتنا. جہاں تک اگر ہم کہیں کہ کیا اس سے دہشت گردی میں 100% کمی ختم ہو جائے گی, یہ ناممکن ہے. دہشت گردی لشکروں سے نہیں ہوتی, صرف ایک شخص بھی کہیں جا کے دہشت گردی کرتا ہوں اس کے لیے بہت بڑے بم کی ضرورت نہیں, چاقو لے کے بھی کسی پہ حملہ کر سکتے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی, یہ نہیں ختم ہوگی. اگر پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی عوام نے اور حکومت نے جب آپ ایک ساتھ مل کر ایک پیج پہ اور انہوں نے جو کارروائی کی, کیا اس سے دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی؟ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی.
اچھا, وہ اب ہم چلتے ہیں ایجپٹ کی طرف, مصر کی طرف, جہاں پہ کل ایک مسجد میں حملہ ہوا اور وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد اب تک 305 بتائی جاتی ہے, 128 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ واقعہ صوبائی دارالحکومت العرش کے قصبے میں بیر العبد میں پیش آیا. حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ چار گاڑیوں میں سوار مسلح افراد نے مسجد پر اس وقت گولیاں برسانے شروع کی جہاں جب وہاں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں عارف انصار صاحب جو ان ساری چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. عارف انصار صاحب, ان کارروائیوں میں اچانک شدت آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں وہاں ہم نے دیکھا ہے مشرق وسطی میں بھی کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں, جبکہ عراق میں بھی کچھ ایسے حملوں میں تیزی آئی ہے, تو کیا وجہ آپ اس کی دیکھتے ہیں فوری طور پر اگر دیکھا جائے تو؟
جی بہجت, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی یہ ٹرینڈ سا ہے, شاید ٹرینڈ ہے بھی یا نہیں ہے ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس کو یا داعش کو ایک شکست ہوئی ہے زمینی طور سے, اب ان کے پاس کوئی علاقہ نہیں رہا. تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, کچھ انالیسز یہ کہہ رہے ہیں, تجویز کر رہے ہیں کہ شاید اگر اس میں داعش انوالوڈ ہے کہ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جگہ نہ بھی ہو تو ہم پھر بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وقتی طور سے تو یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر وسیع طور پس منظر میں دیکھا جائے تو وار اگینسٹ ٹیرر کے مختلف چیپٹرز کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں, اور وہ اب یہ ہے کہ ایک نیا باب بند بھی ہوا ہے کہ جو داعش کے خلاف فتح ہوئی ہے, سکسیس ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس کی جو تانے بانے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اس میں اس کی رخ میں اس کی کریکٹرسٹک میں فرق آتا رہتا ہے. تو شاید اب یہ کوئی نیا رخ بن رہا ہو جس نوعیت کا اور جس تعداد میں یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, افسوس ترین واقعہ ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو تفرق ہیں, ڈویژنز ہیں, اس کو بھڑکایا جائے مزید, کیونکہ اس میں کچھ ایسے عناصر بھی تھے یا ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ اس ٹاؤن میں مدد ملتی تھی حکومت کو داعش کے خلاف کارروائیوں میں یا ایکسٹریمسٹ کے خلاف کارروائیوں سے, تو شاید اس کی ان کو سزا دی گئی ہے. تو جو بھی ڈویژنز ہیں, شیعہ سنی یا دہلوی بریلوی دیوبندی, سارے ان کو بھی شاید مزید بڑھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر حسنات, عسکریت پسند زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن اب انہوں نے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا. اب وہ جزیرہ نما سنائے کے باہر عیسائیوں کے گرجا گھروں اور زائرین کو بھی اپنا ہدف بنانے لگے ہیں. یہ مشرق وسطی میں صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ اس کو وسیع تر تناظر میں ان ساری پراکسی وارز کا نتیجہ قرار دیں گے, ایران سعودی عرب کے تناظر میں دیکھیں گے؟ کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کی شدت میں بڑھنے کی طرف جو جا رہی ہیں اس کو کس طرح سے اس کا تجزیہ آپ کریں گے مجموعی طور پر؟ ڈاکٹر اسناد جی,
اپنے ڈائنامکس ہیں مختلف علاقوں کے, اور وہ اوور آل جو داعش کا ایک عنصر آیا تھا اس سارے علاقے میں, اس کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا مخصوص وہاں پہ حالات بھی ہیں جس کے تحت داعش کا وہ نام لینے یا ان کی ڈفرینچائز ہے یا جو بھی وہ اکوائر کریں اپنی آئیڈینٹی, تو وہ اپنی کاروائیاں ساتھ آتے. اگر ہم مصر کی بات کریں تو مصر میں حکومت آئی, منتخب حکومت تھی, اس کا تختہ الٹا گیا, پھر فوجی جرنیل نے وہاں پہ قبضہ کر دیا ملک میں, اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی میں زیادہ سے زیادہ بڑی زیادہ شدت آئی. اور سینائی میں جہاں جو کہ ذرا سا وہ ریگستان ہے, جو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, وہاں پہ بڑے شہر بھی نہیں ہیں جہاں پہ دہشت گرد چھپ جائیں, تو وہاں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی فوج ہے مصر کی اور اتنی بڑی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں. ویسے تو وہ حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور جو حکومتی پارٹی ہے اس کو جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھر دیتے ہیں اور ان کو مار بھی دیتے ہیں, کاروائی کرتے ہیں, تو ان کے خلاف کو نام کی انٹیلیجنس ان کا پتہ چلا سکتی ہے نہیں, ان کی فوج نے بھی کل ان کو ختم کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یہ صحیح ہے کہ شدت پسند ہیں, زیادتی کرتے ہیں, سب ٹارگیٹس کو چنتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بجائے فوج پہ حملہ کرنے کے لیے پولیس سے وہ محافظ سویلینوں سے حملہ کرتے ہیں, تو جو ان کو نظر آیا سیٹ اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے جیسے بے گناہ لوگ بھی گناہ مارے جائیں, سافٹ ٹارگیٹ وہ چنیں گے, سافٹ ٹارگیٹ ہی انہوں نے چنا, کیونکہ کوئی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا چلا کہ آئیڈیالوجی ایسا جو ہے نہیں, وہ زیادہ تر انارکسٹ ہیں اور انارکی کی طرف ہی وہ جاتے ہیں. لیکن یہ کہنے کے بعد میں کہوں گا کہ یہ حکومت کے اوپر ان کی جو عام فورسز ہیں ان سے بھی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے ابھی تک ان کو قابو میں کیوں نہیں کیا, ساری انٹیلیجنس سارا جو ذرائع ہوتے ہیں حکومت کی, حکومتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اگر وہ ایفیشنٹلی میں آپ کو آگے وہ چلائیں, اس لیے وہاں یہ کمزوریاں ہیں. عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور فوج تھی, حکومت بھی کمزور تھی, لیکن انہوں نے پروگریسولی آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو صحیح کیا اور حالات کو وہ کافی حد تک قابو میں لے آئے. تو مصر کا پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے, یہ مصر کو ہی اگر ہم صرف مائکرو لیول پہ اس حالات کو دیکھیں, یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کا وہاں سے قابو میں نہیں ہے حالات, اور جو معاملات ہیں وہ کہیں سختی کرتے ہیں کہیں وہ نہیں کر سکتے, لیکن کس قسم کی جب تنظیموں کے سامنا ان کا کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پہ اس سے پہلے بھی اتنی بڑی پیمانے پہ تو ہلاکتیں نہیں ہوئی, لیکن بہرحال وہ کاروائیاں تو کر رہے تھے, سنائی میں ہی کر رہے تھے اور مین لینڈ جیسے اس میں بھی
جی بالکل, لیکن کافی دنوں کے بعد اتنی بڑی. جی بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں ہم سنگین شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, شاہ صاحب آنے والے دنوں میں مصر کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں جو ایک پورا ایک بڑا تناظر بن رہا ہے, سعودی عرب میں ریفارمز کے نام پر جو بڑی سی بہت بڑی گرفتاریاں عمل میں آئیں, شہزادوں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں, 2030 ویژن کی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ ایران کا معاملہ وہاں پر, یمن کا معاملہ وہاں پر, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں آنے والے دنوں میں شدت پسند کارروائیوں میں کس حد تک زیادتی ہونے کا یا ان کے کنٹین ہونے کا امکان ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں پوری صورتحال کے تناظر میں, مشرق وسطیٰ میں آنے والی صورتحال کے بارے میں کیسے پریڈکٹ کریں گے؟
جہاں تک یہ سوال ہے, اگر اس کی بہت ڈیٹیل میں آدمی جائیں تو اس کے بہت سارے اینگلز بنیں گے, میں ان کو ریسٹرکٹ کروں گا صرف دو اینگلز پہ, ایک پولیٹیکل ڈائمینشن پہ اور ایک ملٹنٹ ڈائمینشن پہ. جہاں تک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے اس میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ایک ٹسل چل رہی ہے سارے گلف کے آس پاس کے ممالک میں, اور اس کے علاوہ لبنان تک اور سیریا تک کی جن ممالک میں ایک ٹسل چل رہی ہے, یہ ایک پولیٹیکل ٹسل ہے جس کی کبھی کبھی ملٹنٹ شکل بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے, جیسے کہ سیریا میں دیکھ لیں یا پھر لبنان میں جو حالات ہیں وہ بھی موسٹلی پولیٹیکل ہے مگر کسی بھی ٹائم وہ ملٹرائز ہو سکتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم ایک ملٹنٹ حالات کو دیکھیں تو اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں داعش جو ہے جس کی ساری پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو تھی وہ شیعہ کے خلاف جنگ اور شیعوں کو ٹارگیٹ کرنے کے اوپر بیس تھی, اور ان کا مقصد شروع میں یہی تھا کہ وہ امریکہ کو عراق میں الجھا دیں, شیعہ سنی کا فساد کھڑا کر کے اس کو امریکہ کو عراق میں پھنسا دیں, اور اس کو امریکہ کے لیے عراق سے جیسے کہ انہوں نے افغانستان کو سوویت یونین کے لیے ایک دلدل بنا دی تھی, وہ عراق کو دلدل بنا دیں امریکہ کے لیے. یہ ان کا ایک مقصد تھا, جو کہ عراق میں تو ان کو یہ مقصد کامیاب نہیں ہوا, مگر اس کے بعد وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو تھی چلتی رہی, اور ایک گروپ نے ایک بزنس کی شکل اختیار کر لی اور اس نے علاقے پکڑنے شروع کر دیے, تو وہ ایک الگ ایک چیز بن گئی. جب اب اس تناظر میں آپ دیکھیں تو ایک طرف ملیٹنسی ہے جو کہ شیعہ سنی فساد کے اوپر بیسڈ ہیں, دوسری طرف اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے پولیٹیکل ٹسل کو دیکھ لیں وہ بھی شیعہ سنی فساد کے اوپر بیسڈ ہیں. تو ان دو حالات کی موجودگی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا مجھے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپ ہیں یہ ان پولیٹیکل ٹینشن سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, ان جو فشرز ہیں یا جو تفرقے ہیں یا جو خلیجیں ہیں حکومتوں میں اور عوام میں, اس کو یہ وسیع تر کرتے جائیں گے, اور ان کے بیکر ہر وقت موجود ہوں گے, چاہے وہ ایران کی سائڈ سے ہوں چاہے وہ سعودی عرب کی سائڈ سے ہوں. تو ایک جو شیعہ سنی کی جو تفریق ہے اس کو میں گہرا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور اس تفریق کو میں اور زیادہ پولیٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کو میں ملٹرائز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
اچھا شکریہ شاہ صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. امریکہ نے جمعے کے روز مصر کی مسجد میں ہونے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے, اور دہشت گرد واقعے میں بہت سارے زخمی, اس میں جیسا کہ ابھی بات ہم شروع ہی یہاں سے کر رہے تھے اور اسی کے حوالے سے باقی سوال بھی ہو رہے تھے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نمازیوں پر دہشت گرد حملہ شیطانیت پر مبنی اخلاقی احساس سے عاری حرکت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدر نے بھی اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. عارف انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں بہت دنوں سے بات کر رہی ہیں ملیٹنسی کو یا عسکریت پسندی کو ختم کرنے کی, خاص طور پر اس مشرق وسطی کے علاقے میں, تو ابھی تک کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ جس کے لیے سنگین شاہ صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا, بہت ساری چیزوں کی طرف ایسے اشارہ کیا جو کہ بڑی چیزوں کو صاف طور پر سامنے لے آئے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی بہجت, اس کا میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے اگر ہم ہسٹری کے تناظر میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ جو گلوبل وار, گلوبل ٹسل ہے بیلنس آف پاور کی, اس کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں آئی ایس ہے, داعش ہے, پھر القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس ہے, اب شاید داعش اینڈ ایسوسیٹس ہیں, نیشنلسٹ گروپس بھی ہیں جو ایکسٹریمسٹ رنگ بھی رکھتے ہیں, کرد کہہ لیں آپ جن کو مغرب کا سپورٹ بھی حاصل ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ کہ گلوبل بیلنس آف پاور کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو اس کا اتنا آسان نہیں ہے, کسی وقت میں شاید تھا اب نہیں ہے, اور اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے پورا. آپس میں جو گلوبل طاقتوں کی آپس کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے, کشمکش ہے, چین, روس, امریکہ, ہندوستان, ایمرجنگ پاورز, وہ بھی اس کا باقاعدہ حصہ ہے, اور میرا خیال ہے اس کو اسی طرح سے ہمیں ریکگنائز بھی کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں, یہ میری آرگنائزیشن پولیٹیکٹ, ہم ریسنٹلی ایک ٹرینڈ کو نوٹس کر رہے ہیں, اس کو اجاگر کرنے کی ہم نے ریسرچ سے نکالی کہ جو لبرل آرڈر ہے, بیلنس آف پاور ہے سوسائٹیز کے اندر جو اسلامک دنیا میں, ٹھیک ہے اس میں بڑا ڈفرنس ہے مشرق وسطی, ساؤتھ ایشیا, پیسیفک سائڈ پہ, لیکن ظاہری بات ہے کہ ورلڈ وار ٹو سے اب تک ایک لبرل آرڈر چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ان سوسائٹیز, ان ملکوں کے اندر بھی انہیں سیکولر اور لبرل ایلیمنٹ کا سپورٹ حاصل رہا ہے. اب ہمیں ایسا ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ کسی نہج پہ پہنچ چکا ہے, وہ بیلنس آف پاور, چاہے وہ پاکستان ہے, ایجپٹ ہے, ترکی ہے, مختلف عوامل کی وجہ سے جس میں وار آن ٹیرر بھی شامل ہے, وہ ایک نہج پہ پہنچا ہے, اور اس لبرل آرڈر کو اب برقرار رکھنا میرا خیال ہے مشکل ہو رہا ہے, اور اس کی جگہ جو ہے وہ نیشنلسٹ کنزرویٹوز اور ریلیجیس کنزرویٹوز جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو اگر مستقبل کو ہم دیکھیں تو اگر مغرب بھی یا دوسری طاقتیں بھی انفلوئنس رکھنا چاہتی ہیں ان علاقوں میں, تو ان کو جو کنزرویٹیوز ہیں ان کے ساتھ اور نیشنلسٹ کے ساتھ بات چیت بڑھانی پڑے گی, کیونکہ بیلنس جن بھی عوامل کی وجہ سے یہ ہوا ہے, قصور وار کون ہے یا نہیں وہ تو الگ ایک بات ہے, لیکن آنے والے دور میں یہ لگتا ہے کہ وہ ابھر گئے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات بڑھانے پڑیں گے کہ معاملوں کو سدھارا جائے. لیکن وہ بھی پھر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بات کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگی, اور ان ملکوں کے اندر جو سوسائٹیز کے اندر انسٹیٹیوشنل پاور سٹرکچرز ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں.
اچھا, گھوٹکی سے ہمارے ساتھ ہیں ساجد حسین صاحب. السلام علیکم ساجد صاحب. ساجد صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ چونیا سے طارق چغتائی صاحب, اور ڈھارم والا سے شوکت علی انجم, کوئی ان میں سے اگر سن رہا ہو تو میرے سے بات کر لیں.
ہیلو,
جی جی,
ہیلو
جی جی
جی محمد طارق چغتائی بول رہا ہوں. جی جی محمد طارق چغتائی. تو میرا پینلسٹ سے یہ ایک کوشچن ہے, پہلے یہ کہ دہشت گردی خواہ پاکستان میں ہو, ترکی میں ہو یا کہیں بھی ہو, وہ دہشت گردی انتہائی قابل نفرت ہے اور قابل مذمت بھی ہے. لیکن مشرق وسطی کی جو موجودہ صورت حال کے تناظر میں بات ہو رہی ہے, تو کیا میرا پینلسٹ جو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ پوری دنیا کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئیسس ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جیسے ایران اور سعودی
عربیہ. طارق صاحب آپ نے سنا نہیں ابھی اسی کے بارے میں بات کی, سنگین شاہ صاحب تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے چیزیں پولیٹیسائز ہوتی ہیں اور کس طرح سے جو مختلف انداز میں چیزیں سامنے آتی ہیں اور نئے ڈائنامکس کے بارے میں بات کر رہے تھے, انہی چیزوں کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسناد سے ہم ایک اگلا سوال کرتے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ترک صدر ہم منصب صدر اردوان کو بتایا ہے کہ شام میں کردوں کے گروپ کو امریکہ مزید اسلحہ فراہم نہیں کرے گا. ترکی ایک عرصے سے امریکہ پر یہ زور بھی دیتا آ رہا ہے کہ وہ شام میں داعش کے خلاف برسر پیکار وائی پی جی کی حمایت ترک کرے, لیکن یہ ہم یہاں بتا دیں کہ وائٹ ہاؤس کے بیان میں وائی پی جی کا بطور خاص ذکر نہیں آیا. امریکہ اس گروپ کو داعش کے خلاف لڑنے والی بہترین فورس بھی تصور کرتا رہا ہے, لیکن وہ اپنے اتحادی ترکی کے ساتھ تعلقات میں بھی توازن قائم رکھے ہوئے ہے. ڈاکٹر اسناد, اگر گروپ کو ہتھیاروں کی فراہمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر داعش کے خلاف نبرد آزما ہونے کی یا شدت پسند گروپ خلاف نبرد آزما ہونے کی صورت کیا ہوگی وہاں اس علاقے کے اندر خاص طور پر؟
جی, جو صدر ٹرمپ نے کہا ایکچولی ریئل پالیٹکس سے مراد ہے کہ جب چیزوں کی ضرورت تھی اور داعش والے بہت پریشر ڈال رہے تھے اور حکومتوں کو بھی انہوں نے کافی حد تک ایک کونے میں دھکیل دیا تھا, چاہے وہ شام کی حکومت ہو یا وہ عراق کی حکومت بھی نہ ہو, اور جو کردوں کے ساتھ علاقے ملتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا اثر بڑھا رہے تھے. اس وقت تو کردوں نے مزاحمت کی اور کافی وہ بہادری کے ساتھ لڑے بھی اور انہوں نے داعش کے خلاف کافی کامیابیاں بھی حاصل کی اور امریکہ نے ان کو اسلحہ بھی دیا اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات مضبوط ہوئے. اس سلسلے میں اب ان کی افادیت ختم ہو چکی ہے اس علاقے میں, کیونکہ اس علاقے میں داعش پھنسا ہوئی اور ان کا کافی حد تک کنٹرول وہاں پہ ختم ہو گیا. ترکی باہر حد اس کے ساتھ ہی ترکی باہر آج ایک بہت مضبوط ملک ہے جس کی بہت مضبوط فوج بھی ہے, ادارے بھی بہت مضبوط ہیں
جی.
اور بغیر ترکی کے امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس علاقے میں کسی قسم کا بھی کوئی رول ادا کر سکے,
چاہے جی.
وہ آئندہ آنے والا مستقبل میں شامی حکومت کس قسم کی ہوگی یا وہاں پہ کس قسم کی جو گروہ ہیں ان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یا جو بھی معاملات ہوں گے اس میں ترکی کا ایک اہم رول ہوگا. اور امریکہ جیسے ہم نے دیکھا پچھلے مہینوں میں وہ ہر روز اور ہر ہفتے اور ہر مہینے اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ ضائع کرتا چلا گیا اور پیچھے ہٹتا گیا, اور اس کی جگہ بڑی حد تک روس نے بھری, ایران نے بھی بھری, اور ترکی بھی بعد میں ہم دیکھیے اگر آپ ہم دیکھیں تو ایک ٹرائنگل سا بن گیا ترکی ایران اور روس کا اور ان کے سیریا کے معاملے میں
جی.
تو اس لیے جو یہ پالیسی جو اختیار کی ہے وہ یہی سوچ کے کی ہے کہ کردوں کی اب وہ اہمیت نہیں رہی اور نہ ہی کردوں میں اتنا زور ہے, اور ہم سب حیران بھی ہوئے کہ جب عراقی فوجیں آگے بڑھیں تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں تو گھمسان کی لڑائی ہوگی کردوں کے علاقے میں جب وہ بڑھے اور یہاں کرد جو ہے وہ اس کو روکیں گے یا چیلنج کریں گے عراقی فوج کو, لیکن عراقی فوج آگے بڑھتی گئی اور جو وہ اپنا ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا اور خود بالکل ہی منتشر وہاں ہو گئے. تو اس سے یہ بھی سبق ملا کہ کچھ مت ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بڑھا چڑھا کے بھی بیان کی جاتی ہیں, لیکن جب فیلڈ کے اوپر میدان کے اوپر بات ہو تو پھر حقیقت سامنے آتی ہے,
زمینی حقائق کچھ مختلف ہو جاتے ہیں
جی.
اچھا ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, کوئک کامنٹ دیتے ہیں عارف انصار صاحب سے, پھر سنگین شاہ صاحب سے ایک اور بات مجھے کرنا ہے کیونکہ لنڈن سے بھی ان کا تعلق ہے. عارف انصار صاحب, اس بیان کے مطابق اب آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں گزشتہ دنوں کے درمیان جو کشیدگی آ گئی تھی اس کو دور کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی؟
بالکل,
میرا خیال ہے یہ وقتی سٹیپس ہیں, یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے, ایک جو ڈائنامکس ابھر رہی ہے جو بھی مڈل ایسٹ کے سے تعلق رکھتی ہوئی, تو وقتی طور پہ تو ظاہری بات ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا میرا خیال ہے, لیکن جو اور اس کے ارد گرد ڈائنامکس ہیں جو ڈاکٹر حسناد نے بھی جن کا ذکر کیا وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, تو یہ گیو اینڈ ٹیک چلتی رہے گی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیوریجز جو ہیں وہ یوز کریں گے, جس طرح ترکی نے بھی روس سے اسلحہ لینے کی جو اب پیروی کی ہے, جو S-400 مسلز ہیں اس سے بھی کافی تشویش پھیلی ہوئی ہے, آبویسلی نیٹو کا ممبر ہے ٹرکی, تو یہ ایک دوسرے کے اوپر بیک اینڈ فورتھ ہیں, لیکن لارجر پکچر میں میرا خیال ہے کہ معاملہ اپنی جگہ ہی ہے
قائم ہے. اچھا بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب, آکسفورڈ اسٹریٹ میں کل شوٹنگ کی اطلاع ہوئی, خریداروں میں بھگدڑ مچ گئی, یورپ میں آئے دن اس نوعیت کے واقعات لوگوں کو ہراساں کرنے کا باعث بن رہے ہیں, آپ لندن کے رہائشی بھی ہیں, یورپ میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے تناظر میں جو دہشت گردی کے انسداد کے لیے وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دو سیکنڈ میں آپ کے پچھلے سوال میں بھی میں ذرا سے ایک ایڈ کر لوں آپ کی اگر اجازت ہو جو آپ کے دیجیے پینلز میں, آپ نے جو کہا تھا کہ وائی پی جی کے بارے میں بات کی تھی, جب ایک ملک کسی دوسرے ملک میں کارروائی کرتا ہے اور اس کی یہ لمیٹیشن ہو کہ وہ اپنی فوجیں نہیں بھیج سکتا, تو پھر وہ اس ملک میں موجود جو گروہ آپ کے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ ان گروہوں کی سرپرستی کرتے ہیں, پھر ان گروہوں کی سرپرستی آپ جو ہیں ان اپنے مقاصد کو ان کے مقاصد کے ساتھ ملا جلا کے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں, جب وہ استعمال ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان سے قدم پیچھے لے لیتے ہیں. اب جب اگر وائی پی جی کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ ہم ان کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے, تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کو ٹوٹل ابینڈن کر دیا, چھوڑ دیا ان کو, اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ 100% مل گئے ہیں, اب اس کا صرف یہ ہے کہ جو مقصد ان سے حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا. اب سیریا کی جنگ جو ہے بشار الاسد جیت چکا ہے اور ویسٹ جو تھا وہ کسی حد تک ہار چکے ہیں, اب اس جنگ کی ایک نئی ڈائنامک سے پیس کی طرف بات جا رہی ہے, اور اس ان پیس ٹاکس میں امریکہ کو ترکی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے اس نے ترکی کو اپیز کرنے کے لیے ایک قدم لیا, کیونکہ ان کی جو بات ہوگی یہ اب ایران رشیا اور ترکی اور سیریا کے بیچ میں ہوگی, اس میں امریکہ کا کوئی وہ نہیں
ہے, کافی دنوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے ایسا ڈائریکٹ جی, کافی دنوں سے
اس نیگوشیشن ٹیبل پہ موجودگی کے لیے امریکہ کو ترکی کی ضرورت ہے, دیئر فور اے ترکی بات ہے. سوری, آپ کی جہاں تک بات تھی یورپ میں جو ٹیررزم کے بارے میں جو بات تھی, سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یورپ میں, جہاں تک یورپ میں جو کاروائیاں ہوئی تھیں اور ہو رہی ہیں, جن کی پلاننگ کافی حد تک ہوئی تھی اور جو جن کو روکا گیا, وہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے, اور اس میں جو بنیادی جہاں تک کامیابی کا سرا جاتا ہے وہ صرف MI6 یا MI5 کو نہیں جاتا, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں, پاکستان کی ISI ہو گئی مثال کے طور پہ, جو کہ ان کے ساتھ بہت بھرپور تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا آپس میں بہت دیرینہ ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی قریبی دنوں میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ایک کینیڈین اور ایک امریکن
میاں
بھی ان کی وہ ان کو ریکور کیا گیا, ان کی انٹیلیجنس ہمارے پاس آئی, ہمارے اداروں نے پھر یہاں پہ ان پہ کارروائی کی, پاکستان کی انٹیلیجنس نے امریکی انٹیلیجنس کو اطلاع دی پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ کدھر بیٹھے ہیں, انہوں نے وہاں پہ یہاں سے بھی اطلاعات وہاں پہ جاتی ہیں, موسٹلی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ
انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں,
ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر حسنات بڑا کوئک کامنٹ کریے گا, جیسے کہ ہمارے سننے والے پوچھ بھی جائے رہے تھے, اور ساجد حسین جو گوٹکی سے ان سے ہم کل انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اپنے پروگرام میں. انتہا پسندی کے اس بیانیے اور نظریے کے توڑ کے لیے جس بیانیے کی ضرورت ہے, اس کی ترویج کے لیے کون زیادہ اہم ہے, کس کو کہیں گے, علماء ہے, اساتذہ یا پھر میڈیا؟ ڈاکٹر حسنات بڑا کوئک کامنٹ آخری ایک منٹ.
جی جی میرا خیال ہے جی جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں اور جو لوگوں کی انوالومنٹ ہے پالیسی میکنگ میں زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ دینا ہوگا, نمبر ایک, جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں وہاں پہ ریفارمز کرنے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ریپرزینٹیٹو باڈیز وہاں پہ بنانی ہوگی, اور نمبر دو سلیبس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کو جب ہم نفرت کی بجائے رواداری اور برداشت اور اس قسم کی چیزیں ہم پڑھائیں گے, ویلیوز پڑھائیں گے, تو وہ بڑے ہو کر معاشرے میں ایک بیلنس ایسا بنائیں کریٹ کریں گے اور معاشرہ اس قسم کا بیلنس بنے گا کہ جس میں شدت پسندی ایک کونے میں چلی جائے گی, مارجنلائز ہو جائے گی, اور جو رواداری کی اور جو میانہ برداری کی جو فضا ہے وہ ان معاشروں کے اوپر غالب آ جائے گی. یہ دو چیزیں ہیں جو کی جائیں تو اس سے کافی حد تک جو دہشت گردی ہے اور یا انتہا پسندی پہلے
وہ ختم ہو سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ تھے. یہاں سے عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان سے سنگین شاہ آج ہمارے ساتھ تھے اس وقت, اور ساجد حسن صاحب اب گھوٹکی سے ہمارے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ہم کل ضرور بات کریں گے. پروگرام کا چونکہ وقت اب ختم ہو گیا, اپنی میزبان بہجت, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.